الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت بالاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ مبارک کا جو حصہ میں نے تلاوت کرنے کا المائدہ سے توفیق نصیب ہوئی ہے یہ اس سورہ مبارک کی جو آیا کریمہ ہے لگ بھگ آدھے کے قریب پچھلے جمعۃ المبارک میں اس پر گزارشات پیش کرنے کی توفیق نصیب ہوئی تھی تو بقیہ سورہ آیا کریمہ سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ولا یخافون لومۃ لائم اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے والے یہ موضوع اس آیہ کریمہ سے بیشتر چلتا آ رہا ہے اس میں لوگوں کے حالات مزاج کردار مختلف پہلوؤں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور جو آیہ کریمہ ہم نے تلاوت کی تھی یا جس پر گفتگو ہو رہی تھی اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ابتدا میں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ اے ایمان والو اللہ کریم نے مومنین کو مخاطب فرمایا جو مان چکے ہیں جن کا انکار ہے جن کا شرک ہے انہیں گفتگو میں شریک نہیں فرمایا اس ارشاد عالی میں انہیں شرکت نہیں نصیب ہوئی یہاں مومنین کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس تسلسل میں تم ہو یا جن اس حکم کے تحت ایمان والوں کا حکم جو ہے اس کے تحت جو آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے یہ اللہ کا احسان ہے اور یہ گمان کہیں کسی پہلو سے پیدا نہ ہو کہ شاید دین اسلام کی سلامتی کا سبب ہم ہیں جو مسلمان ہیں پھر اسی موضوع کو بے شمار پہروں سے بے شمار اندازوں سے پہلوؤں سے پرکھا جا سکتا ہے بات کی جا سکتی ہے لیکن لب لباب جو بات کا یہاں نصیب ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر پہلو میں ہر لمحے ہر حصے میں جو کچھ ہے وہ ماذ اللہ کی رحمت سے ہے ماذ اللہ کے کرم اور احسان سے ہے اس میں مخلوق کے پہلو میں سے کوئی شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ہونے سے کچھ ہے چونکہ کچھ ہے تو بعد میں آئے گا پہلے مخلوق ہی تب ہے جو خالق اسے اس نے پیدا فرمایا یا اس کی بقا رکھے تو یہ کیسے ممکن ہے جس کی اپنی بقا خالق کے ذمہ ہے تو وہ کسی اور چیز یا کسی اور پہلو کو یہ سمجھے کہ میرے سبب وہ سلامتی رکھتی ہے تو ایسا ممکن نہیں پھر یہاں جو آج حصہ اس آیہ کریمہ کا تلاوت کیا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے والے یہ وصف بیان ہو رہے ہیں چونکہ پہلا حصہ جو انہیں اللہ کریم نے عطا فرمایا کرم فرمایا کہ کیسے لوگ پیدا کروں گا اگر کوئی ارتداد کرے گا کوئی مرتد ہوگا کوئی دین چھوڑے گا کوئی شیطنت یا نفسانی خواہشات کے تحت آ جائے گا کوئی اپنی غلط فہمی میں آ جائے گا کہ دین اسلام کو میں نے سنبھال رکھا ہے یا میرے ہونے سے دین کی سربلندی ہے تو فرمایا کوئی چھوڑ بھی دے تو وہ ایسی مخلوق پیدا کر دے گا جسے وہ قادر مطلق پیار کرے گا یحبہم و یحبون اور وہ اس سے پیار کریں گے اب بڑا ایک خوبصورت پہلو ہے اور بڑا ایک عطا ہے بڑا کرم ہے اور اس کا کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ اس کیفیت کو بیان کیا جا سکے کہ وہ کون سی مخلوق ہوگی جنہیں اللہ کریم محبت فرمائیں گے. یحبہم ویحبونہ, اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو بارئلہ کتنا کرم اور کتنا احسان ہے کہ ایسی مخلوق خوش بخت خوش نصیب کہ جنہیں آپ محبت فرمائیں گے اور وہ آپ کے حضور محبت کا اظہار کرنے کی انہیں جسارت نصیب ہوگی. کیا کرم ہے. لیکن اسی موضوع پر جب بات آتی ہے تو پہلا حصہ جو ہے اس سے متصل, ایسی لوگوں کے ساتھ کیسے اوصاف ہوں گے جو اللہ جن سے محبت فرمائیں گے. پہلا حصہ ان کا آتا ہے مسلمانوں پر نرمی کرنے والے اور کافروں پر سختی کرنے والے. چونکہ آج ہمارا جو بیان ہے یا خطبہ ہے اس میں تسلسل سے آ رہے تھے, تو پچھلے دو احصاف جو ہیں ان پر معمولی سی بات ہوئی تھی, بات رہتی تھی وہاں بھی, لیکن جو آج حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے یہ آج سے متعلقہ, خطبے سے متعلقہ ہے. تو جب ہم متصل بات کریں گے یا گفتگو کریں گے تو پھر پوری بات سمجھ آئے گی. اس لیے یہ پچھلا حصہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں جو پہلا وصف ہے وہ مسلمان جو ہیں ان کی آپس کی محبت ہے. جو رشتہ ایمان ہے اس کے تحت جو اللہ کریم نے محبت عطا فرمائی ہے, جو ان کی آپس میں تعلقات ہیں, جہاں ان کے روزمرہ کے معمولات آتے ہیں, لین دین آتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تکلیف میں احساس کی صورت میں نظر آئے, معاشرتی یا معاشی پہلوؤں میں نظر آئے, یا ازدواجی حصوں میں نظر آئے, عزیزداری یا مالداری ہمسائیگی کے پہلوؤں میں نظر آئے, تو یہاں وہ حصے ہیں کہ وہ آپس میں انتہائی نرم ہیں. اب یہاں جب بات نرمی کی آتی ہے تو پھر ساتھ فرمایا اور کافروں پر سختی کرنے والے ہیں. اب یہاں نرمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نرمی اصول دین چھوڑ دے, اسی طرح جو سختی ہے اس سختی سے بھی یہ مراد نہیں ہے کہ جو اصول دین ہے اس سے تجاوز کر دیا جائے کسی کے ساتھ سختی میں. چونکہ جو سختی ہے وہ کفر کے ساتھ ہے. مطلق انسان کو قرآن کریم دعوت حق دیتا ہے, مطلق انسان جو ہے اسے انبیاء اور رسول دعوت حق دے رہے ہیں, تو جو آزادی اس کے اختیار کرنے کی ہے مذہب کے حوالے سے یا زندہ رہنے کے حوالے سے, اس کے تحت بات آتی ہے کہ حق اس تک پہنچا. اس کے بعد وہ کس پہلو کو اختیار کرتا ہے یہ اسے آزادی ہے, اگر یہ آزادی نہ ہو تو پھر امتحان کیا ہے. لیکن حقیقی جو آزادی ہے وہ کسی بھی شے کا اپنے مقام پر ہونا حقیقی آزادی کہلائے گا, اور کوئی بھی جب اپنے مقام سے ہٹ جائے گا تو وہ یہ جو بے اعتدالی ہے, یہ جو عدل سے ہٹ جانا ہے, جو ہٹ رہا ہے اس کے خود کے نقصان کا سبب بن جاتا ہے. تو یہاں جب بات آئے گی کافروں پر سختی سے تو یہ مراد نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس کا گلا کاٹ دیا جائے. کفر جہاں اسلام کے مقابل آ کر کھڑا ہوگا وہاں پھر سختی کا اطلاق. پھر جو اصول ایمان کی ہیں, جو شرائط ہیں ایمان کی, جو حصے ہیں عبادات کے, جو حصے ہیں معاملات کے, ان میں یہ نرمی نہیں ہوگی کہ ہاں میرا عزیز ہے یا میرا جاننے والا ہے یا میرا دوست ہے. نہیں, جو اصول دین کے ہیں ان پر وہ سخت کھڑا ہے, پابند کھڑا ہے. اور آپس کی جب نرمیوں کی بات آئے گی تو جان نچھاور کی جا سکتی ہے, لیکن کوئی پہلو ایسا اختیار نہیں کیا جا سکتا جس میں ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی ایک نقطے کی اضافہ یا کسی ایک نقطے کی کمی ہو ممکن, یہ ممکن نہیں, یہ اصول سے باہر چل رہا ہے. پھر جب انہی اوصاف کی بات آتی ہے اور جن ہستیوں کو یہ خوشبختی سنائی جا رہی ہے کہ ایسی مخلوق پیدا کر دے گا جنہیں خالق محبت کرے گا, جن سے رب کریم محبت فرمائیں گے, یحبہم, وہ محبوب ہوں گے رب العالمین کو اور انہیں اللہ سے محبت ہوگی, تو یہی قرآن کریم میں ان ہستیوں کی نشاندہی فی ذات بھی ملتی ہے. جیسے سورہ فتح, غالباً سورہ فتح کی آخری آیات میں ملتا ہے, کہ والذین معاہ وشداؤ للکفار رحماؤ بہنوں. اب یہاں جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں یہ مخصوص ان ہستیوں کے بیان ہو رہے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کی حیثیت حاصل ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مخاطب کیا جا رہا ہے یہاں, اور جب آپ کو مخاطب ان ہستیوں کو کیا جا رہا ہے تو پھر یہ نہیں کہ اس وقت ان میں پیدا ہوئے. مثلوں فی التورات و مثلوں فی الانجیل تک کا ارشاد ملتا ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات و انجیل میں نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں آپ کے خدام کے اوصاف بھی یہ بیان کیے گئے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے. یعنی یہ جو حصے ہیں کہ مسلمان نرمی کا پہلو کون سا اختیار کرے گا اور کفر کے مقابل سختی کا پہلو کون سا اس کے حدود ہیں, تو اس کے پاس خوبصورت نمونہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کا. وہ ہستیاں ہیں جو ازل سے طے ہے, جن کا تذکرہ کتب سابقہ میں ہے کہ ان کے اوصاف کیسے ہوں, اور یہ وہ اوصاف ہیں جو یہ اس کلمے کو واضح کر رہے ہیں, اس ارشاد کو واضح کر رہے ہیں کہ یحبہم و یحبونہ, یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کریم محبت فرماتے ہیں. تو یہاں اس موضوع سے یا اس پہلو سے بات کرنا صرف اس آیہ کریمہ کی تفسیر نہیں ہے کہ کس کس پہلو پر بات ہو رہی ہے, پھر شان صحابہ پر بات کا پہنچنا یہ نہیں ہے کہ ماں شان صحابہ بیان کرنا مقصود ہے. بات ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے بندے مومن ہیں وہ لوگوں جو ایمان لائے, تو اس مخاطبین کے ہر حصے کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ان اصولوں میں میں کہاں کھڑا. تو جب اس پہلو سے دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ تو ہم میں سے ہر ایک کو مخاطب کر کے بیان کی جا رہی ہیں, ہم ایک کو ایک ایک حصے کی پوری وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے. کیونکہ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سارے کا بیان مقصود صرف یہ تھا کہ اس وقت کے حالات پر تھا. نہیں, یا ایھا الذین آمنوا, بڑی واضح بات آ جاتی ہے. پھر جب ان پہلوؤں کو دیکھیں گے کہ وہ نرمی یا سختی کے پہلو, جذبہ محبت کا ہے, جذبہ شدت کا یا سختی کا ہے, کس لیے ہے, اس میں کیا کوئی ذاتی منفعت درکار ہے, اس میں کوئی اپنی خواہش درکار ہے, کوئی دنیا کی حیثیت درکار ہے, تو اس میں اللہ کریم نے وہیں صحابہ کے اوصاف جب بیان فرما جا رہے ہیں تو یہ بھی ارشاد فرما کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, انہیں وہ متلاشی ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے, اور کوئی انہیں چیز درکار نہیں ہے. ان کی سب سے بڑی جو خواہش ہے, ان کی جو سب سے بڑی منزل ہے, ان کی جو سب سے بڑی مسافت کا سبب حصہ ہے, وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ہے, انہیں اللہ کا فضل نصیب ہو اور انہیں اللہ کی رضا نصیب ہو. اسی تسلسل میں پھر جب بات آتی ہے نا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے, یہ تیسرا پہلو بیان ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. اب جہاد کے پہلو ہیں, جہاد بالسیف بھی ہے, جہاد بالنفس بھی ہے, دونوں کا وقت کے تحت ضرورت کے تحت حکم بھی موجود ہیں, دونوں کی مثالیں بھی موجود ہیں. چونکہ پورا دین ہم تک ایک اجماع کے تحت ایک بطور توارث آ رہا ہے تو سارے اصول بھی ہمارے سامنے واضح ہوتے آتے ہیں. اب یہاں اس پہلو میں یہ انکار کر دینا کہ جہاد بالسیف درست نہیں ہے, تو یہ بات درست نہیں ہے. کہاں ہے, کب ہے اور اس کا فیصلہ کون کرے گا, اس پر بحث ہو سکتی ہے, اس پر بحث نہیں ہو سکتی کہ جہاد بالسیف کی اب ضرورت نہیں. کب ہے, کیسے ہے, کس حکم کے تحت آئے گا, یہ وہ حصے ہیں یا موضوعات ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے, اور ان پر بات کرنے کے لیے بھی ان علوم کی جس کے پاس دسترس ہے, ان علوم سے جن کی آشنائی ہے, وہ پہلوؤں پر ہیں کہ وہ اس بات کا فیصلہ کریں. अगर माँ और शुमा उठकर बात का फैसला करना शुरू कर देंगे और हमें समझ नहीं होगी तो हमारे मामलात मजीद खराबी का सबब बन जाएंगे। और जहाद कत्ल व गारत का नाम नहीं है, जहाद जुल्म को रोकने का नाम है। जालिम को जुल्म से रोकना खुद जालिम के फायदे में जाता है। मुआशी और माशरती पहलुओं में जिंदगी के हिस्सों को देखें, तारीख इंसान देखें, फिर वो हिस्से तारीख के देखें जो इस्लाम के तहत आए, जिन्हें वो खुशबख्त अयाम जिनमें इंसाफ का दौर दौरा था और जो असूल कुरान और हदीस बयान फरमा रहे हैं उनका इतलाक था, वहाँ की तारीख देखें। हमारे तो हालात ये हैं कि हमारी तारीख आज जो हम देखते हैं वो उनके हाथों की लिखी हुई है जो खुद मुसलमान नहीं होते। हम तो आज अपने बच्चों के निसाब में ये नहीं पढ़ाना चाहते कि हमारी तारीख बहसियत मुसलमान क्या है। ये जो कुरान करीम हम तिलावत करते हैं इस पर अमल करने वालों की जिंदगियां कैसे थीं, उन्होंने सख्ती नरमी और गर्मी के हालात में कैसे मुकाबला किया, वो कौन कौन सी हस्तियां थीं जिनके एक एक वजूद पर सैकड़ों जख्मों के निशान थे, उनकी जिंदगी किन पहलुओं पर गुजरी, हम तो खुद जानते नहीं और अपनी औलाद को दानिस्तन कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इस हक से आशनाई ना नसीब। अपने इस्लामियात के कोर्स को देख लें, अपने मुआशरती उलूम के कोर्स को देख लें, आज से 10 या 15 साल पहले जो था उसको देख लें, आज को देख लें, किसी को फुर्सत ही नहीं, कौन कहाँ क्या कर रहा है किसी को कोई परवाह नहीं। यही वो बात इतलाक करेगी कि मैं यरतद्दा मिनकुम अन दीनिही, अल्लाह के दीन को फर्क नहीं पड़ेगा, तरके तल्लक करने वालों तुम तना रह जाओ, वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो हमारी जगह हमसे बेहतर लोग रब्बुल आलमीन जो हैं वो पैदा फरमा रहे और उन्हीं के औसाफ बयान हो रहे हैं। फिर दूसरा पहलू आता है जो अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के मामूलात से हैं, जिसे जहाद बिन नफ्स कहते हैं। जहाद बिन नफ्स जो है उसके तहत अपने सारे जो मामूलात हैं वो सारे जो मुआशरती जिंदगी है, जो रोज का लेन देन है, जो पसंद और नापसंद अमूमी जिंदगी के पहलुओं में आ जाता है वो आ जाता है। तो बेशक अहादीस मुबारका में दोनों के मौकों के तहत दोनों के हालात बयान फरमाए गए, दोनों को आला फरमाया गया है। अब इस हदीस शरीफ का ले लेना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो जहाद बिन नफ्स है ये आला है, तो इससे मुराद ये नहीं है कि जहाँ वहाँ ज़रूरत है, मौके के मुताबिक हुक्म की तामील है कि किस मौके पर किस हुक्म की अहमियत है, उसके तहत बात आती है। फिर जहाद बिन नफ्स की बात आती है तो इसमें और दोनों हिस्सों में कोई भी जो अमल करना चाहेगा किसी पहलू बे में आप गौर फरमाएं, अमल के लिए जानना ज़रूरी होता है और ज़रूरियात दीन का इतना जानना जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक है ये हर एक के ज़िम्मे है। यहाँ फिर ठोकर खाते हैं, बल्कि मैं इसे ठोकर नहीं कहूँगा, ये एक शैतानी वसवसा है या अमली ज़िंदगी से दानिस्तन दौड़ना है, भागना है, एतराज़ करने के मानों में चला जाता है कि दीन को उलमा के जिम्मे कर दिया गया है कि जो बच्चे हमने दारुल उलूम में भेज दिए हैं या जो उलमा मसाजिद में तशरीफ रखते हैं ये सारा जानना और अमल करना उनके जिम्मे है, जहां हमारी ज़रूरत होगी हम उनसे पूछ लेंगे। मियां दीन इस्लाम सब के लिए है, इसी बयान का जो इब्तिदा कौन से लोग हैं, आमनू जो ईमान लाए, वहाँ ये नहीं तकसीम फरमाई गई कि यहाँ उलमा की बात हो रही है या आम इंसान की बात हो रही है, मिन हैसुल कौम पूरे मुसलमानों की बात हो रही है। दीन इस्लाम तो जो दावत हक इरशाद फरमाता है या युन्नास से इब्तदा फरमाता है, ए औलाद आदम ए कुल इंसान, वहाँ से बात शुरू होती है। तो जहाद के पहलुओं में आएंगे तो फिर जहाद के पहलू का असूल भी वो होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ह फरमाया है, और जहाँ अल्लाह के रास्ते में जान देना ज़रूरी है वहाँ अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की मखलूक की जान की हिफाजत करना भी ज़रूरी है, और इस हिफाजत के ज़िम्मे में अगले के एक एक पहलू आ जाते हैं, चाहे आप उसे ज़िंदगी के बहर का कोई हिस्सा देख लें, उसके रोज़मर्रा के मामूलात देख लें, लेन देन के पहलू देख लें, रिश्ते या ताल्लुकात या جو معاشرتی حصے ہیں ان میں جہاں انسان رہتا ہے اسے دیکھ لیں. چونکہ انسان کا جو مفہوم ہے وہ ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جو مل جل کر رہتی ہے, تو مل جل کر رہنے میں باقی جتنے گرد و پیش ہے تو وہ ایک حساب ہے, حقوق و فرائض کی ایک تقسیم ہے, جس کے تحت رہا جائے گا تو وہ رہنا رہنا کہلائے گا, وہ معاشرہ انسانی معاشرہ کہلائے گا. تو پھر اس پہلو میں یہ وصف ہے ان کا جن سے اللہ محبت فرمائیں گے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے, اور فرمایا اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنے والے. اب اس میں دو پہلو, ایک آپ غور فرمائیں کہ انحطاط اتنی ہے ہمارے معاشروں میں, برائی جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے ہر کوئی آنکھ چرا کر وہاں سے گزر جاتا ہے, کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوتا. کسی بھی اچھائی کی ابتداد کی جائے تو اتنی اعتراضات کی بھرمار ہو جاتی ہے کہ بندہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا, اپنے گرد و پیش کے روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں دیکھ. پھر جب عمومی شدت برائی کی ہو تو پہلی رکاوٹ جو آتی ہے وہ ہر طرف سے آ رہی ہوتی ہے, شیطان تو دے رہا ہے, اپنا معاشرہ بھی رکاوٹ بن رہا ہے, پھر اس سارے کے جو اثرات ہیں وہ خود اپنے نفس پر بھی پڑتے ہیں. تو کتنے پہلو ہیں جو اچھائی کے رستے میں رکاوٹ کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں. اسی ضمن میں ہمارے دوسرا پہلو جو ہے وہ رواجات ہیں. آبا اجداد جی یہ کرتے تھے, ہمارے رسوم و رواجات یہ ہیں, آپ انہیں دیکھ لیں نا جی, غمی خوشی میں دیکھ لیں. اب کتنے ایسی باتیں ہیں کہ نہ کی جائیں تو درست نہیں ہیں, کی جائیں تو سمجھتا کوئی نہیں. پچھلے دنوں ہم ایک جنازے پر تھے تو جنازہ, اب ہمارے ہاں ایک بات طے ہو چکی ہے کہ جب جنازہ ادا کر لیا جائے تو اس کے بعد دعا, اور جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جنازہ دعا ہے, جنازہ پڑھا جائے, میت دفن کیا جائے, دفن کرنے کے بعد دعا کی جائے. اب یہ کہنا کہ دعا کر لو تو حرج کوئی نہیں ہے, اس وقت اس دعا کا کرنا ضروری قرار دے دیا جائے تو یہاں نقص پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ کوئی سمجھتا نہیں ہے, پڑھتا خود نہیں ہے, جانتا خود نہیں ہے, جاننے کی کوشش نہیں کرتا. ایک پہلو جو معاشرے میں عام ہو رہا ہو اسے اختیار کر لیا جاتا ہے اور پھر اسے دین کا حصہ سمجھ لیا جاتا ہے. اب جس پہلو کو آپ اختیار کریں یا نہ کریں فرق نہیں پڑتا, یہ اور بات ہے, اور کہیں کہ اس کا اختیار کرنا ضروری ہے تو یہ شریعت میں اس پر پھر دیکھیں کہ شریعت پھر کیا کہتی ہے. تو ہم کیا ہے, ہم ایک دوسرے کی بات کی رد میں بول پڑیں گے, رواجات کی رد میں بول پڑیں گے. تو دوسرا پہلو آپ غور کریں کہ زندگی کا مالک وہ جس نے اپنی عبادت کو پیدا فرما, جہان کا مالک وہ جس نے ضروریاتی زندگی کے ساتھ ضروریات مہیا فرمائی, ہر ایک نے اس کے حضور پیش ہونا ہے, اور ہم اس بات اور اس رواج کی تحت گفتگو کر رہے ہیں جنہوں نے دین اسلام کے رد میں یہ معاملے اور یہ فکرے کہے تھے. قرآن کریم کو پڑھیں نا ترجمے کے ساتھ, حدیث مبارکہ دیکھیں نا جی, سیرت پاک اور وہ حالات وہاں پڑھیں نا جو مکی زندگی کے تھے اور مدنی زندگی کے تھے, وہ رواجات میں کیا سوال کرتے تھے, وہ آبا و اجداد کے حوالے سے کیا بات کرتے تھے. آپ ان پہلوؤں کو دیکھیں نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا تھا کہ آپ اگر عرب کے خطے میں شہنشاہیت چاہتے ہیں, بادشاہ ہونا چاہتے ہیں, ہم تمام قبائل کو جمع کر لیں گے, آپ پر متفق ہوں گے, کہیں بڑے سے بڑے خاندان میں آپ شادی کرنا چاہیں آپ صرف اشارہ کر دیں بتا دیں, دولت آپ جمع کرنا چاہتے ہیں پورے خطے عرب میں اتنی کسی کے پاس دولت نہیں ہوگی, تو آپ نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو ایک ہاتھ پر سورج, جو حق ہے وہ بیان. اب اس کے بدلے میں وہ کیا کہہ رہے تھے, اس کے بدلے میں یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ دین اسلام چھوڑ دیں, دین اسلام بولتے نہیں, جو رد ہے کفر کا اسے چھوڑ دیں, جو ہمارے آبا اجداد نے کہا, جو ہمارے بت ہیں جیسے ہم پوج رہے ہیں اس کا رد چھوڑ دیں, تو جو آپ کہتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں, जो आप कहते हैं वो सारा कुछ हम करते हैं। तो फिर अगर आज हम इसी तरह रिवाजात के तहत बात करें तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमें सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हस्तियों में अपने लिए मिसाल ढूंढनी है या अहले कुरैश के वो पहलू जो तजावद इस्लाम पर थे? तो मक्की जिंदगी के हालात देखिए। इसी तरह कुरान करीम ने कितनी जगह फरमाया कि कोई ऐसी बस्ती नहीं है जहां मैंने अपना रसूल नहीं भेजा तो उन्होंने उसके साथ मजाह ना किया हो, ज्यादती ना की हो, जुल्म ना किया हो। तो फिर यहां जब बात आती है ना कि किसी मलामत करने वाले की मलामत से ना डरने वाले, तो दोनों पहलू आ जाते हैं। वो रस्म व रिवाजात जो खानदानी तौर पर हम इख्तियार किए हुए हैं और जिन्हें हम मुकदम समझते हैं इस्लामी हुक्म से, मुकदम नहीं होने चाहिए, ये वस्फ है। फिर किसी हक पर चल रहे हो, उस हक पर चलने में अगर तुम्हें मुआशरा किसी पहलू में भी कोई जरिया अख्तियार कर रहा है मलामत करने का, उस मलामत की कोई हैसियत नहीं। तो इसी में हजरत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब तफसीर फरमाते हैं तो वो इसके एक पहलू को बड़ा बयान फरमाते हैं और आज की मिसाल एक देते हैं। वो कहते हैं अपने हाल में देख लो, जहां पर गैर मुस्लिम कुव्वतों के मफादात थे वहां मुसलमानों को ऐसा भी लड़ाया गया कि उन्हें मुजाहिद कहा गया। फिर उसी जगह पर जब मनफत के हिस्से बदले तो फिर उन्हें जो है दहशतगर्द कहा गया। एक ही जगह है, एक ही नस्ल है, तो जरूरत के तहत हुक्म बदल दे। अब यह कहना मकसद नहीं है कि कहीं किसी ने जुल्म नहीं किया। अगर कोई बाशर आदमी जुल्म कर रहा है तो वो जुल्म जुल्म होगा, उस पर ज्यादा प्रस्तुश होगी कि तू तेरा हुलिया इस्लाम का है और तू उससे तजावज कर रहा। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो जहाद के तहत पर जमा किए गए जब अपनी जरूरियात पूरी हो गई तो फिर उन्हीं को ही ये भी कहा गया कि जी ये जालिम है, ये दहशतगर्द है। हर दो सूरत में हक पर कायम रहना जरूरी है और जब बंदे मोमन हक पर कायम रहता है और हक के लिए जान देता है या हक के लिए जान लेता है तो उसमें कुल इंसानियत की फलाह होती है, उससे फसाद बर्पा नहीं होता। किसी एक हिस्से को लेकर और अपनी जात से उसकी तर्जमानी करते हुए अमल करना और बात है, और जो असूल दीन दे रहा है उसे देखकर जब अमल किया जाए तो ये मौजू और होता है। तो फिर ये वो वस्फ कि किसी की मलामत से हक छोड़ देना, ये शेवा ही नहीं है बंदे मोमिन का कि जी कोई क्या कहेगा। अल्लाह के हजूर जाकर रोजे माशर तू क्या कहेगा? जहां मलामत करने वालों की जबानें भी गंग हो चुकी होंगी वहां तू जवाब क्या देगा जाकर? हर पहलू से इस्लाम वजाहत फरमाता है, इब्तदा के हालात, इंसानी हालात, यहां की जिंदगी के जेरो बम, बरज़ख पर बात फरमाता है, रोजे माशर की बात होती है, रोजे माशर की सख्तियों की बात होती है, जहां इनाम की बात होती है वहां सजा की भी बात होती है। कलाम जाती तो ऐसे वाकयात जो होने हैं जो क्यामत के हिसाब के बाद जाकर होंगे कि जो कलाम शनासा अफराद में जन्नत और दोजख वालों में कलाम होगा कुरान करीम, तो वहां तक के हालात बयान फरमा रहे हैं कि तू तो कहता था कि ये अमल दुरुस्त नहीं है, शुक्र है मुझे अल्लाह ने महफूज रखा तेरे कहने पर अमल नहीं किया, वरना तो जैसे तू जल रहा है ऐसे मुझे भी साथ जलना पड़ता। तो हर चीज से कुरान करीम ऐसा पर्दा उठाता है कि कहीं कोई शायबा नहीं छोड़ता, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ता, कोई तशनगी नहीं रहती। تو پھر اس کو ہم دیکھیں کہ ہمارے خاندانی جو رواجات ہیں کہیں اسلام سے تو نہیں ٹکر رہے. اپنے معاشرے میں دلائل جو اپنے اعلیٰ ہونے کے ہیں کہیں وہ تو نہیں جو کفریہ ہیں. کہ میں اکثر دیکھتا ہوں انسان ہے, کمی بیشی ہے, اپنی کمی بیشی میں بھی نظر آتے ہیں, محسوس ہوتے ہیں, اور جس معاشرے میں رہتے ہیں گرد و پیش بھی نظر آتے ہیں. یقین مانے کئی دفعہ لوگ بات سمجھتے اس لیے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں میری ذات پر یہ حرف آ گیا, مجھے یہ کہہ دیا. اور حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ حیثیت دنیا کی بھی کوئی نہیں. کہ اگر دنیا کی حیثیت ہے تو بھی غلطی غلطی ہی ہے, لیکن حیرانگی تب ہوتی ہے جب دنیا کی حیثیت بھی نہیں ہے اور پھر اپنے جیسا بھی بندہ کسی کو نہ سمجھ رہا ہو. یہ دیکھیں دین سے دوری نہیں ہے تو اور کیا ہے, ایک انانیت نہیں ہے تو اور کیا ہے, ایک شیطنت کا جذبہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس لیے کہ جو حق سے تجاوز کر رہا ہے وہ درست تو ہے نہیں, حق اور ہے, اور وہ حق سے تجاوز کر رہا ہے تو حقیقت پر نہیں ہے. اسی طرح جو حصے انسان کے اللہ نے مقرر فرمائے وہاں سے جو بھی کسی پہلو میں بھی تجاوز کر رہا ہو, بھلے تکبر کے ہی پہلو میں کر رہا ہو, تو وہ درست تو ہے نہیں. پھر دنیا میں بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور یہ اپنے معاشروں میں دیکھیں نا جی, بڑے بڑے پیاروں کے رشتوں میں دیکھیں, خاندانوں میں دیکھیں, بہن بھائیوں میں جو تلخیاں ان میں ڈھونڈیں, ایک انا ملے گی جس نے مجھے یہ کہا تھا. اور جو اسلامی اصول ہے معاف کر دو, تین دن سے زیادہ ناراضگی نہ چلے, انہیں کس جگہ لکھو گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تکبر ہے اور انا ہے یہ اتنا اندھا پن ہے کہ احساس ہی نہیں رہتا کہ اپنے آپ کو بندہ وہ دیکھ رہا ہے جو وہ خود ہے بھی نہیں. پھر انہی رسم و رواجات اور ان کے تحت اپنے جو معاملات ہیں انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تجاوز کہیں بھی نہ ہو. پھر اللہ کریم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہیں عطا فرما دے. اور صاف بیان فرمائے, پھر فرمایا یہ اس کا فضل ہے جس کو وہ عطا فرما دے. تو یہاں پھر بات سمجھنا ضروری ہے, یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ میرے نصیب میں اللہ نے لکھا نہیں ہے ہدایت, تو پھر میں کیا کروں. نہیں, قرآن کریم جگہ جگہ اس بات پر وضاحت فرماتا ہے کہ مور کس کے قلب پر ثبت ہوئی, شنوائی یا بصارت کس کی ثبت ہوئی, تعلق کسے نصیب ہوا. ہر دو صورت میں نیا خانے دل سے جو فیصلہ اٹھتا ہے اس سے لے کر عمل تک کے پہلوؤں کا جو ہے وہ موازنہ کیا جاتا ہے قرآن کریم. انابت الہی شرط ہے, رب کائنات سے کوئی تعلق چاہے وہ نہ صرف تعلق عطا فرماتا ہے, تعلق کے حصول کے جو ذریعے ہیں وہ بھی وہاں پہنچا دیتا ہے. اب اس انابت میں کتنا درد ہے, کتنا جذبہ ہے, کتنی خالص نیت ہے, یہ اس بندے اور رب کائنات کا ماں بہن تعلق ہے جسے کوئی اور نہیں ماپتا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاتھ پھیلانے والا جب اپنی حیثیت سے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو جو رب العالمین ہے ہر ایک کا پالنہار ہے وہ پھر اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر عطا فرمانے, وہ پھر اپنی شان سے عطا فرماتا ہے. صدقے دل سے اس کی راہ کو کوئی قدم اٹھائے تو سے. تو پھر یہ بات آتی ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہیں عطا فرما دیں. تو یہ دنیا کا امتحان ہے, یہ روزمرہ کے جو معاملات ہیں, یہ جو زندگی کے عوارضات ہیں, جو ہماری ضروریات ہیں, ان کا ہونا, ان کی تکمیل کے ذرائع, یہ خواہشات, یہ سوچیں, یہ سارا زندگی کا وہ حصہ ہے جو امتحان ہے, ایک بات کو مضبوطی سے تھام لیا جائے کہ میں نے وہ کرنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہیں ٹھوکر نہیں لگے. ماننے میں اپنا آپ ایک طرف کھڑا کر دیں, کبھی ٹھوکر نہیں لگے گی. پھر اس پہلو میں آئیں گے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان بیان فرمائی جا رہی ہے, کہ کیوں عبادت کر رہے ہیں, انہیں وہ متلاشی ہیں اللہ کے فضل کے اور اس کی رضا کے, پھر یہ انعام عطا ہوتا ہے. فرمایا واللہ واسع علیم, اور اللہ کشائش والے اور جاننے والے ہیں. وہ جو میں بات عرض کر رہا تھا نا کہ ہاتھ پھیلا تو کوئی اپنی ہاتھوں کی وسعت سے رہا ہے, تو وہاں سے جو بارگاہ عزدی سے عطا ہوگا وہ اس کی اپنی شان سے ہوگا, وہ بڑی کشائش والے ہیں. کہیں کوئی پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں, پیمانہ نہیں رہتا, لا محدود ہیں اس کے اوصاف. فرمایا واسع بھی ہیں, پھر فرما علیم بھی ہیں, جاننے والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں کس نیت سے بول رہا ہوں, چونکہ آپ چاہے بحثیت سامع میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں, یا یہ جو آج کی ایجادات کا میڈیم ہے اس کے ذریعے دنیا کے کہیں کسی کونے میں میری بات سن رہے ہیں, آپ کے سامنے میرا ظاہر ہے, آپ کے سامنے میرا وجود کا انداز ہے, انداز تخاطب ہے, آواز کا زیر و بم ہے, میرا حال نہیں ہے آپ کے سامنے. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اندازہ کر سکے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے, مشکل ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتی, شائبہ ہو سکتا ہے کسی پہلو, سمجھ نہیں آتی. چونکہ ظاہر سے آپ وجود کی حرکات و سکنات, چہرے کے جو تاثرات ہیں ان سے اندازہ لگائیں, تو جس کا سینکڑوں بندوں سے روز ملاقات ہوتی ہے اسے نہیں پتا کہ میرے وجود کی حرکات و سکنات کیا ہوں اور میرے چہرے کے تاثرات کیا ہوں, آپ سے زیادہ وہ جان رہا ہوتا. لیکن جو پہلو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو حصہ علیم کا فرمایا جا رہا ہے, صفت جہاں بیان فرمائی جا رہی ہے, یہ ایسی صفت ہے کہ آپ جانے نہ جانے, جس کا تذکرہ ہو رہا ہے, جس کے حکم کی بات ہو رہی ہے, جس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بات ہو رہی ہے, جس کے کلام ذاتی پر بات ہو رہی ہے, وہ دلوں کی حال جانتا ہے. کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی سفارش در مصطفیٰ ہے بارگاہ عشتی, ایک ہی سفارش ہے اور عظیم ترین سفارش. اس سفارش کے لیے اس سفارش کا ماننا ضروری ہے. ان اوصاف کا واضح جو بیان فرمایا جا رہا ہے مومنین کو مخاطب کر کے, یہ نہیں ہے کہ کوئی قوم اور آئے گی تو اس کے وصف بیان ہو رہے ہیں, میں اور آپ مخاطب ہیں. تو یہ وقت ہے جس میں ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہم کمزور گناہگار لوگ ہیں, اللہ کریم ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے, دین کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.